الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سامعین کرام دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی منتخب ہندو کتابوں سے منتخب بشارتوں کا ذکر جاری ہے نمبر 12 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ایک عبارت جو بھاوشیہ قرآن کے حوالے سے منقول ہے وہ یہ کہ سوف یاتی محامد اے محمد المعلم مع رفقائه الکرام کہ عنقریب محامد سنسکرت میں محامد ہے جس کو انہوں نے انورٹس کامواز میں محمد لکھا کہ محمد جو کہ معلم ہوں گے تعلیم دینے والے اپنے بزرگ رفقائے کرام کے ساتھ انقریب آئیں گے ویقین الملک بھوج فی الصحراء مشغولا فی عبادت صفا اور بھوج ملک ہاں یہ صحرا میں شیو کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور ان کے لیے مقدس پانی پیش کرتے ہوئے کہیں گے اے صحرا کے باسی یا ساکن الصحراء صحرا کے رہنے والے ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بھوج ملک بھوج والی عبارت کا ترجمہ کیا اس کا معنی کچھ اور بھی ہو یہاں وضاحت بھی نہیں کی میں نے لفظی اعتبار سے جو سمجھا ترجمہ کیا ہاں کہ صحرا کے ساکن اور شیطان کو شکست دینے والے وحازم الشیطان سلام علیک تم پر سلامتی ہو انا عبدک اعیش تحت قدمیک میں تمہارا بندہ اور غلام ہوں اور آپ کے دونوں قدموں کے نیچے زندگی گزار رہا ہوں زندگی بسر کر رہا ہوں اب یہاں شیخ نے ایک مختصر سی تفسیر وضاحت کی کہ اس میں عبارت میں جو محامد کا کلمہ لفظ آیا ہے یہ سنسکرت زبان میں نہیں پایا جاتا اور یہ لفظ محمد کا محرف ہے تبدیل شدہ شکل ہے محمد سے محامد بنایا پھر اس عبارت میں انہوں نے کہا کہ جو محامد کی صفات بیان کی گئی ہے وہ ہندو ابطال ہندو بڑی شخصیات میں سے کسی شخصیت میں پائی نہیں جاتی ہاں اس لیے ہندوؤں میں سے کوئی شخص یہ نہیں ہو سکتا کال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ بات سزاوار نظر آتی ہے 13 نمبر پر کہتے ہیں وفی هذه الادوار اذا جاء وقت ظهور الخير الجماعي للانسان فانه يعرف الحق وب ظہور محمد ہاں تنتہی ظلمات ویتلع نور الفہم والحکمہ ان ادوار میں جبکہ انسان کے لیے اجتماعی بھلائی کا ظہور اجتماعی بھلائی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہاں انسان کے لیے اجتماعی بھلائی کے ظاہر ہونے کا وقت جب آ گیا تو حق کو پہچان لیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ذریعے سے تاریکیاں چھٹ جائیں گی یا چھٹ گئیں ہاں اور فہم اور حکمت سوجھ بوجھ اور حکمت و دانائی کا نور طلوع ہو جائے گا نمودار ہو جائے گا کہہ رہے ہیں کہ والفترۃ التی کانا قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتہرت مل جائے لیا وہ فترہ اور پیریڈ زمانے کا وقت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا وہ جاہلیت کے نام سے مشہور ہے والفترۃ بعد البعثۃ عرفت بالاسلام والعلم والعلم والخیر الاجتماعی کہ اسلام آنے کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کے اس زمانے کے مقابلے میں اسلام کا زمانہ علم و معرفت اور اجتماعی خیر کا زمانہ اس نام سے جانا گیا حضرت حذیفہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شر کے بعد خیر دیا تو اجتماعی خیر کا زمانہ علم کا زمانہ کہلایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ تاریکیاں چھٹ گئی جیسا کہ اس عبارت میں کہا گیا کہ محمد کے آنے سے طلوع اور ظہور سے جو ہے تاریکیاں ظلمات یعنی اندھیاریاں چھٹ جائیں گی ہٹ جائیں گی اور تاریکیاں جہالتیں ہیں جاہلیتیں ہیں نمبر 14 پہ ایک عبارت نقل کی کہ اگنی دیوی صاحب الشریعت الغرا اگنی دیوی یہ جو اگنی کہا گیا ہاں یہاں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ روشن شریعت کے مالک یا شریعت کو پیش کرنے والے یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وید ویاس جیسا کہ کہتے ہیں کہ ویدوں کو لکھنے والا تھا ہاں وید ویاس میں نے شاید پیچھے کسی درس میں غلطی سے والمیکی کی رامائن کا ترجمہ کرنے والا وید ویاس کہہ دیا غالباً مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے وہ تلسی داس ہے مترجم رامائن کا جو بات کا ہے لکھنے والا بلکہ کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ رامائن بھی یا ملحمت و رامائن آگے کتاب کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی وید ویاس کی لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رگ وید یہ ویدوں کو اسی نے لکھا وید ویاس. تو کہتے ہیں کہ اسی کے زمانے میں زرتشت کا ظہور ہوا فارس میں, یہ اس کی اصلاح کے لیے فارس گیا لیکن وہاں سے متاثر ہو کر آیا اور وہاں سے آنے کے بعد اس نے آگ کو مقدس اور سب سے ایک بڑے دیوی دیوتا کی حیثیت سے قبول کر لیا اور اس کا تذکرہ ویدوں میں شامل کر دیا. یہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے اپنی اس کتاب میں ادیان الہند کے ہندو مذہب سے متعلق گفتگو کے درمیان ذکر کی ہے کافی تفصیل سے, قدر تفصیل موجود ہے وہاں. ہم فی الحال یہ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ علماء ہندو اور محققین کا یہ کہنا ہے کہ اگنی کا جو تذکرہ ہے یہ اصل میں ایک استعارے اور علامت کے طور پر ہے, اس سے مراد دراصل پیغمبر ہیں. ہاں تو اسی کو کہا اگنی دیوی, صاحب شریعت الغرہ, روشن شریعت کے علم بردار. ہاں جعلنا کا فوق سورۃ الارض لتقدیم القرابین, ہم نے آپ کو ہاں زمین کے بالکل نافے میں, سرہ کہتے ہیں ناف کو جو ہمارے انسان کا جو سینٹر ہوتا ہے بالکل پیٹ کے بیچ میں. ہاں تو زمین کا نافا یعنی زمین کا بالکل بیچو بیچ سینٹر والا حصہ, ہاں قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے. یہ عبارت ہے رگ وید منڈل 3 سوکت 29 اشلوک نمبر 4. یہ رگ وید جو ویدوں میں بھی سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے, اس کتاب کے اندر یہ کہا گیا کہ اگنی دیوی کو خطاب کر کے پرماتما کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سورۃ الارض زمین کے نافے میں بنایا یا پیش بھیج رہے ہیں قربانیاں پیش کرنے کے لیے. جغرافیہ کے علماء دکتور ضیاء الرحمن اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء جغرافیہ, جغرافیہ جاننے والے علماء کا یہ کہنا ہے, ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے یہ تحقیق کر کے پیش کیا کہ ان مکہ تقع فی سورۃ الارض, کہ مکہ زمین کے بالکل بیچ میں سینٹر میں واقع ہے سرا ناف کو جیسا کہ کہا. وفیہ اشارت الی ان النبی المنتظر سیظہر فی مکہ, گویا اس عبارت میں جو روایت سے نقل کی گئی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی منتظر جو انقریب آنے والے ہیں, اس زمانے کے حساب سے آنے والے تھے, ہاں وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے, ظہور پذیر ہوں گے, ان کی بعثت مکہ میں ہوگی. اب ہندو علماء آگے کہہ رہے ہیں شیخ کہ وہ علماء الہندو سے لم یعینوا سورۃ الارض, ہندو علماء سورۃ الارض زمین کے سینٹر بیچو بیچ کے حصے کو مقرر نہیں کر سکے, متعین نہیں کر سکے, جان نہیں سکے. ویبدو انہم لم یعرفوا موقعہا فی بلادہم فسکتوا عن ھذا, بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہندوستان میں بھارت میں اس سورۃ الارض یا دنیا کے سینٹر کو نہیں جان سکے, لہذا وہ اس کے بارے میں خاموش ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جملہ بڑھایا ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہے یہ ان کو نہیں معلوم, اور کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا, اس لیے خاموش رہے. وہ امامی الان تفسیر ہو ریگ ویدا, دکتور ضیاء الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے ریگ ویدا کی تفسیر تشریح موجود ہے, ہندو عالم شری شرما آچاریہ. شری شرما آچاریہ ہندو ایک عالم ہے, انہوں نے وید کی وضاحت اور تفسیر کی تشریح اور تفسیر لکھی. تو دکتور ضیاء الرحمان نے کہا کہ میرے سامنے وہ موجود ہے. الا انہ لم یقل شیئا فی تفسیر ھذہ الفقرہ من ریگ ویدا, تو مگر انہوں نے ریگ ویدا کے اس فقرے کے بارے میں, اس جملے کے بارے میں انہوں نے کوئی تفسیر کوئی وضاحت نہیں فرمائی. ہاں حوالہ دیا تفسیر ریگ ویدا جلد دوم صفحہ 492, اس بارے میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. ہاں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ویروی العالم المصری الدکتور حسین کمال الدین قصۃ الاکتشاف الغریب, کہا کہ مصری عالم ڈاکٹر حسین کمال الدین نے ایک عجیب و غریب انکشاف اور تحقیق کا قصہ بیان کیا. ہاں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ انہو بدا البحث, کہ انہوں نے جستجو تلاش تحقیق شروع کی, وکان ہدف ہو مختلف تماما, اور ان کا مقصد جو حاصل ہوا اس سے بالکل جدا اور الگ تھا, ان کا مقصد کچھ اور تھا. ہاں حیث کانا یجری بحثا لیعید وسیلۃ تساعد کل شخص فی ای مکان من العالم علی معرفت و تحدید مکان القبلہ, اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ ان کی جو کوشش تھی زمین کے مختلف حصوں کی پیمائش کے ذریعے سے جو بحث شروع کی انہوں نے, کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ پر ہو وہ آسانی سے قبلے کی تحدید اور اس کا رخ کر سکے. ہاں کیونکہ انہوں نے مصر کے باہر جو مختلف انہوں نے سفر کیے, ان سفروں کے دوران انہیں اس بات کے لیے بڑا ہرج اور تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ بہت ہر مسلمان کے لیے مشکل کام ہے کہ کچھ علاقوں میں جب سفر کر کے وہ جاتا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھنا ہوتا ہے تو قبلہ کس جانب ہے یہ جاننا اس کے لیے دقت والی اور دشواری والی بات ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خاص طور سے ایسے مقام پر جہاں مساجد نہ ہو تو قبلے کی تعین اس کے لیے بڑی دقت والی ہو جاتی ہے، او یکون فی بلاد غربیہ، یا پھر مغربی ممالک میں ہو تب بھی اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ مختلف سفروں کے درمیان سینکڑوں بلکہ ہزاروں طلباء اور مسلمان تاجروں کو یہ معاملہ درپیش ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اسی لیے کہا ڈاکٹر حسین کمال الدین نے ایک ایسے جدید کرۂ ارض کے ایسے نقشے کی گویا بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہ میں کچھ ایسا نقشہ بنا دوں، ہاں، جس کے ذریعے سے قبلے کی رخ دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے سے آسانی سے معلوم کیے جا سکے۔ ہاں، وبعد ان وضع الخطوط الاولى، کہہ رہے ہیں کہ بعد اس کے کہ انہوں نے وضع، دکتور کمال الدین نے ابتدائی خطوط متعین کر لیے، ہاں، اپنے تمہیدی بحث میں، ہاں، اس نقشے کے تیار کرنے کی ابتدائی اور تمہیدی بحث میں جو ہے انہوں نے پہلے پہلے جو مراحل تھے طے کر لیے، بنا لیے، اور اس پر انہوں نے اپنے نقشے مر پانچ بر اعظموں کا نقشہ کھینچ دیا، خطوط بنا دیے۔ تو اچانک ان کے لیے ایک ایسی بات ان کے سامنے آئی جس سے وہ حیرت میں پڑ گئے، انتہائی حیرتوں میں ڈوب گئے۔ وہ نقشہ بنا رہے تھے قبلے کا، قبلے کی تعین کے لیے، لیکن اس نقشہ بنانے میں جب پانچوں بر اعظموں کو انہوں نے جوڑا، خشکی کے حصوں کو ملایا، اور پھر ملا کر اس نقشے کی ترتیب کے لیے ابتدائی مرحلے سے ہی گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بات سامنے آئی ان کے اس نقشے کے بنانے کے بعد، جس سے وہ خود حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ کہتے ہیں فقط وجد العالم المصری ان ماؤں کے امک قتل مکرمہ فی وسط العالم، تو اس مصری عالم نے یہ بات پائی اس نقشے کی روشنی میں کہ مکہ المکرمہ پوری دنیا کا کہ بالکل بیچو بیچ میں، بالکل درمیان میں، جیسے ایک دائرے کا جو مرکز ہوتا ہے، ہندسے کی زبان میں کہتے ہیں مرکز، اس کو پرکار کو رکھ کے ایک حصے کو رکھ کر دوسرا حصہ جو گھمایا جاتا ہے تو بیچ کے حصے کو مرکز کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خشکی کے علاقے جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ اس کا بالکل سینٹر، مرکز اور بیچو بیچ واقع ہونے والا خطہ ہے، زمین کا حصہ ہے۔ وہ امسک بیدہ برجلن وضع طرفہ علم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک برجل، یعنی فٹرول کہہ لیجئے یا سیدھی کوئی چیز ہو ہندی سے کا سامان، انہوں نے اپنا ایک آلہ رکھا، اس کا ایک کنارہ مدینہ اور مکہ پر رکھا، ومر بی طرف الاخر علی اطراف جمیع القارات، اور دوسرے حصے کو پرکار جیسا کوئی چیز ہوگی کہ پورے جتنے بھی بر اعظم ہیں ان کو دوسرے حصے کو اس کو گھمایا۔ میرے خیال سے یہ پرکار ہی مراد ہے، بیر جلن مطلب پرکار، ایک پرکار کے ایک سیرے کو انہوں نے جو ہے مرکز اور سینٹر پر رکھا اور دوسرے کو پورے پانچ خطوں پر گھمایا، اب خطے کہہ رہا ہوں بر اعظموں پر۔ فتأكد له ان اليابسة على سطح الكرة الارضية موزعة حول مكة توزيعا منتظما، تو انہوں نے یہ بات بالکل پختگی سے جان لی، تاکیداً ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو دنیا کا خشکی کا حصہ ہے، یابسا خشکی کا حصہ، ہاں، کرۂ ارض کی سطح کا خشکی کا جو حصہ ہے وہ مکہ کے ارد گرد بڑا منظم انداز میں پھیلا ہوا ہے، مکہ کے گرد و پیش میں بڑے منظم طریقے سے پھیلا ہوا ہے، اور مکہ المکرمہ اس پورے خشکی کے علاقے کا مرکز اور سینٹر بنتا ہے۔ وَوَجَدَ مَكَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هِيَ مَرْكَزُ الْأَرْضِ الْيَابِسَةِ، اس حالت میں انہوں نے یہ محسوس کیا، یہ پایا، واضح طور سے یہ پایا کہ مکہ المکرمہ خشک زمین کا، زمین کے خشک حصوں کا مرکز ہے، بیچو بیچ کا نقطہ ہے۔ وَأَعَدَّ خَرِيطَةَ الْعَالَمِ الْقَدِيمِ قَبْلَ اكْتِشَافِ امریکان و آسٹریلیا وَكَرَّرَ الْمُحَاوَلَةَ، اب اس کے بعد انہوں نے پرانی دنیا کے پرانے نقشے کو جو ہے تیار کیا، جو امریکیوں اور آسٹریلیا کے لوگوں کے اکتشافات سے پہلے کا تھا، ہاں، یا امریکہ اور آسٹریلیا کے اکتشاف سے پہلے کا جو نقشہ تھا اس کو انہوں نے تیار کیا۔ وَقَرَّرَ الْمُحَاوَلَةَ، اور پھر سے کوشش کی، فَإِذَا بِهِ يَكْتَشِفُ أَنَّ مَكَّةَ هِيَ أَيْضًا مَرْكَزُ الْأَرْضِ الْيَابِسَةِ، تو ان کے سامنے ایک بات پھر سے یہ سامنے آئی کہ اس وقت بھی مکہ زمین کا سینٹر ہی بنتا تھا۔ یعنی آسٹریلیا اور امریکہ کا نقشے میں وجود نہ ہونے پر خشکی کا جو حصہ نقشے کی شکل میں بنتا تھا اس میں بھی مکہ بیچو بیچ اور مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. حتیٰ بالنسبت للعالم القدیم یوم بدأت الدعوة للإسلام، یہاں تک کہ عالم قدیم کی نسبت سے جبکہ اسلام کی دعوت دنیا میں شروع ہوئی، گویا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس شہر میں ہوئی، اور آپ نے جب اس شہر سے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے کی آواز بلند کی، یہ دعوت دی دنیا کو، تو آپ دنیا کے بالکل بیچو بیچ پکار رہے تھے. اس وقت کی آباد اور معلوم دنیا کا بیچو بیچ اس وقت بھی تھا، اور آج کی ترقی یافتہ اور نئے سے نئے نقشے کے روشنی میں بھی مکہ المکرمہ زمین کا بالکل درمیانی حصہ بنتا ہے. ہاں، اسی لیے کچھ لوگوں کے آپ کو جو قرآن دیا گیا لتنذر بھی ام القرا ومن حولها، جو پیچھے آیت گزری کہ آپ ام القرا کو اور اس کے گرد و پیش کو ڈرائیں، تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ مکہ کے گرد و پیش میں پوری آباد دنیا ہے، ساری دنیا اس کے گرد و پیش میں شامل ہے. ایک معنی یہ بھی ہے، اور بھی تشریحات لوگوں نے کی. نمبر 15 پر دکتور نے ایک عبارت نقل کی کہ ان الملائکہ قدمو لکالکی فرسن اسمہ اشو، کہ ملائکہ فرشتوں نے کالکی کے لیے ایک گھوڑا پیش کیا جس کا نام اشو تھا. ہاں، اس کی تشریح میں دکتور نے کئی روایتیں اور تبصرے نقل کیے، اور یہ بیان کیا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج کے درمیان فرشتوں نے ایک سواری آپ کو پیش کی تھی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور ایک سواری لائے، جس کے بارے میں حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے کم تر اور خچر سے کچھ بڑا، ہاں، دونوں کے درمیان کا تھا، جس کا نام براق تھا، اور وہ تیز رفتار سواری کا تذکرہ کیا. یہاں ان روایتوں کو نقل کر کے قرآن کی آیت کو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، گویا اس واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے اور براق کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر سواری کر کے آپ یہ سفر کریں گے. اور اس پر انہوں نے کچھ روایتیں نقل کی، میں ان کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں، صرف میں نے اشارہ کر دیا. آگے التبشیر بے نراشنس، ایک عنوان قائم کیا، ابھی کالکی کی بات چل رہی تھی، اب دوسرا کہ نراشنس کی تبشیر یعنی بشارت. کلمہ تو نراشن، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ نراشنس کا لفظ دو کلمے سے مرکب ہے، ایک نر یعنی انسان، دوسرے آشنس یعنی ممدوح، جس کی تعریف کی گئی ہو لوگوں میں سے. ہاں، اور دونوں کلمے کا معنی ہوگا الانسان الممدوح یا الانسان المحمود، وہ انسان جس کی تعریف کی گئی ہو، اور الذی حمدہ الناس، جس کی لوگ تعریف کرتے ہوں. ڈاکٹر رمیش پرشاد نے اپنی کتاب سلام اللہ صدیقی کی کتاب کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ نراشنس کا معنی عربی زبان میں وہی ہوتا ہے جو لفظ محمد کا معنی ہے. نراشنس کا عربی معنی محمد ہے. ہاں، جو نراشن عربی میں کہیں گے تو وہ لفظ محمد سے تعبیر کریں گے. وہ الذی جاء ذکرہ فی آثر ویدا، اور یہی وہ لفظ ہے جو اتھر وید میں آیا ہے. وید کی چار بنیادی کتابوں، وید بنیادی کتاب، اس کے چار نام، اس میں سے چار وید ہیں، اس میں سے ایک اتھر وید ہے، تو اس میں اتھر وید میں یہ ذکر آیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہندو کتابوں میں سے، ہاں، نراشنس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کا تذکرہ ہندو کتابوں میں. ملاحظہ فرمائے، پہلا فقرہ ہے کہ انہو جمیل، کہ وہ خوبصورت ہیں، خوبصورت ہوں گے. ویکون اجمل من فی الارض ویخرج النور من وجهه، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور اور روشنی دمک رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی. ہاں، نمبر 2، یہ رگ وید جزء ثانی سوک 3 اشلوک نمبر 2 میں یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے عربی زبان میں کیا. نمبر 2 میں انہوں نے عربی عبارت، چونکہ اس کی تشریح گزر چکی ہے، ہاں، اس سے پہلے کہ آپ حسین و جمیل تھے. ہاں، دوسرا یہ کہ سنسکرت کی عبارت کے ساتھ شیخ نے رگ وید جزء اول سوک 106 اشلوک نمبر 4 کے حوالے سے نقل کیا ایک عبارت، جس کا ترجمہ عربی میں یہ کیا کہ نحنو نسنی علی نراشنس، ہم نراشنس پر جو ہے ثنا اور تعریف بیان کرتے ہیں. اے اکرم الاکرمین، یعنی جو اکرمین میں انتہائی معزز، عزت دار اور کرامت والے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور اکرم ہیں، کرم والے ہیں. ہاں، ومان ہر راحا، اور راحت کو پیش کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں. اخرجنا من الذنوب والآثام مثل اخراج کا طقوس الرحلت الدینیہ. ہاں، اخرجنا یا اخرجنا، دونوں پڑھیں، کہ انہوں نے گناہوں اور برائیوں سے اس طرح سے ہمیں نکال دیا. ہاں، یا نکالیں گے، جیسے کہ تمہارا دینی سفر کے مخصوص مقام اور تہواروں سے نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں، یعنی جس طرح سے ان تہواروں میں آدمی نکلتا ہے، گھر کے اور شہر کے باہر، اسی طریقے سے گویا یہ گناہوں اور برائیوں سے نکال دیں گے یا یہ نکالنے والے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ 20ویں باب اتھروایت کے 20ویں باب میں ایک جملہ، یو جد جملتا من الفقرات، کچھ فقروں پر مشتمل، کچھ جملوں پر مشتمل ایک پورا مجموعہ پایا جاتا ہے جس کو کنتاب، جس کا نام کنتاب کیا دیا جاتا ہے، ہاں جس کا معنی ہے مستور یعنی چھپا ہوا، یعنی ان الزمن الاتی سوف یکشف سر هذه الفقرات. تو ان عبارتوں کو کنتاب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا معنی نامعلوم ہے، یہ چھپا ہوا معنی ہے. تو اس میں مراد یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان جملوں اور ان فقرات کا معنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، واضح ہوگا. یعنی اس وقت یہ باتیں نامعلوم تھی، ناقابل فہم تھی، آنے والے زمانے میں یہ چیز بے نقاب ہوگی. ہاں خلاصۃ هذه الفقرات المستورہ، یہ جو کنتاب کے ضمن میں مستور فقرات اور جملے منقول ہیں اس کا خلاصہ آگے نیچے انہوں نے ترجمے کے طور پر اور اس کے بعد سنسکرت عبارت بھی نقل کی. یہ ادھیائے 20 سوکت 127 اشلوک 1-2 کے حوالے سے یہ جملے نقل کیے، اس کا ترجمہ نقل کیا. کہتے ہیں نراشنس یرتفع ذکرہ ویتغنا به الناس، کہ نراشنس جو شخص آئے گا آخری نبی، ہاں وہ اس کا ذکر بلند ہوگا اور لوگ اس کو گنگنائیں گے، یعنی اس بلند ذکر کو گنگنائیں گے، گائیں گے. غینا کہتے ہیں گانا، ترنم سے کوئی چیز کہنا یا لئے میں کوئی بات کہنا. تو جس کو لوگ گا کر آپ کے گویا ذکر کو بلند کریں گے. وَنَحْنُ نَحْفَظُ، ابھی آگے آ رہا ہے کہ وہ اذان مراد ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ نَحْفَظُ حَذَا الدَّاعِي إِلَى الْأَمَنِ مِنْ 60,090، اور ہم اس داعی کو امن کی طرف دعوت دینے والے کو کی محافظت کرتے ہیں 1,009 سے، 6,090 سے. آگے انہوں نے ذکر کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مکہ کے لوگوں کی یہ تعداد، باشندوں یا آبادی مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کی آبادی کا شاید ذکر ہو. مرکبہ الابل، ان کی سواری اونٹ ہوگی. ولہ اثنتا عشرۃ زوجا، ان کی 12 بیویاں ہوں گی. انہ منحا مامحل کاہن 100 دینار، انہوں نے مامحل کاہن، معمحا یعنی عظیم مقام رکھنے والی شخصیت کے بارے میں کہا گیا، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے مختصر ترجمہ، ان کو 100 دینار دیں گے. منحا، معاف کیجئے گا، یہاں منحا کے بجائے صحیح منحا ہے. منحا ان کو دیا گیا ہوگا، مامحل کاہن، یعنی مامحل کاہن کو دیا جائے گا 100 دینار. 10 عقود، عقود یعنی گلدستے یا خوشے کو کہتے ہیں، 10 خوشے دیے جائیں گے. 300 فرسن، 300 گھوڑے دیے جائیں گے. وعشرت آلاف بقرہ، اور 10,000 گائیں دی جائیں گی. انہو یتکلم کما یتکلم الطیر علی الاشجار المثمرہ، وہ اس طرح بولیں گے، ان کی بولی ایسی ہوگی جیسے پھلدار درخت پر پرندے بولتے ہیں، ان کی بولیاں اور چہچہاہٹ ہوتی ہے، یعنی وہ پرکشش اور خوشکن ہوگی. وَيَسْرَعُ فِي الْكَلَامِ وَيَتَحَرَّكُ شَفَتَاهُ مِثْلَ حَادَّةِ الْمِقَصِ، کہہ رہے ہیں کہ وہ تیزی سے کلام کریں گے، ہاں اور اپنے ہونٹوں کو کینچی کی گویا دو دھاروں کی طرح جو ہے بیان کریں گے، مطلب آپ کی باتیں بالکل واضح صاف اور فیصلہ کن ہوگی. غالباً یہ مراد ہے، آگے تھوڑی سی شرح انہوں نے کی ہے، بلکہ اچھی خاصی شرح کی ہے، کہ اس میں اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کی طرف. چنانچہ آپ کا اس عبارت میں یہ کہنا کہ جن کا ذکر بلند ہوگا، ہاں شاید اس میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک، کہ میں جو کہا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی محمود تھے، ہیں ہاں، وہ محمود فی السما، اور آسمان میں بھی محمود ہو گئے، آخرت میں بھی آپ محمود ہیں، محمد ہیں، آپ کی تعریف کی گئی ہے اور ہر اعتبار سے آپ تعریف کے لائق ہیں اور سب سے بہترین شخصیت ہیں. اب جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ کی طرف مختلف قسم کے نازیبا باتیں اور الزامات کی نسبت کر رہے ہیں، ابھی آج کل فرانس میں جو معاملہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے خاکوں، جن کو انگلش میں کارٹون کہتے ہیں، جو ڈنمارک میں بنائے گئے تھے، اس کی تائید کی گئی، اور پھر اس کی ایک ٹیچر نے طلبہ کے سامنے تائید کر کے جو پیشکش کی اس کا قتل ہوا، اس کے حمایت میں فرانس کے جو اسلام دشمن صدر ہیں ان کے مختلف بیانات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آتے رہے ہیں، ایمانوئل میکرون یا کچھ لوگ کیمرون لکھتے ہیں، دونوں لکھتے ہیں، تو ان کے خلاف احتجاج پورے عالم اسلام میں اس وقت تو جاری ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یورپ اور اہل یورپ کا سلسلہ ہے. ہاں, اور جب کسی قوم کو شکست اور ذلت سے دوچار کرنا ہوتا ہے تو شیطان کی ترغیب سے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھگتان جو ہم اپنے امتحان میں پورے اترے اللہ کی طرف سے بھی انشاءاللہ اس قوم کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے بھگتنا پڑے گی. ہمارے یہ جو دروس جاری ہیں اس میں ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل پڑھ رہے ہیں جو بڑا لمبا انشاءاللہ جائے گا. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو میرے ذہن میں ہے خصائص نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, اور پھر ان حقوق کے ذمہ جو آپ کے حقوق کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم کیا حقوق ادا کریں, تو وہاں گستاخ رسول پر بھی ہم بحث کریں گے. لیکن ابھی اس کو کافی وقت لگے گا, متعدد دروس کے بعد شاید وہ موضوع آ سکے. میں یہاں ضمن صرف تذکرہ کر رہا تھا چونکہ آج کل فرانس میں یہ معاملہ, پوری دنیا میں یہ معاملہ فرانس کے رد عمل میں جاری ہے. کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی محمود تھے, ہیں اور آسمان میں بھی ہوں گے. ویظہر ذلک جلیاً فی قصۃ المعراج, یہ بات معراج کے قصے میں بہت واضح طور سے ہاں ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ آسمانوں میں جب جب کسی آسمان پر پہنچے تو اس آسمان کے فرشتوں نے آپ کو مرحبا کہا, ہاں آپ پر ایمان لایا, آپ سے سلام کیا, اور ہر آسمان پر دنیا میں گزر چکے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی نہ کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی. ہاں, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا آپ کے سلسلے میں جو محمد اور قابل تعریف کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا اس کا تذکرہ ہے. ہاں, ورفعنا لک ذکرک, اذانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا جاتا ہے. ابھی ہم آگے جب یہود و نصارہ توریت اور انجیل کی پیشین گوئیوں سے متعلق کچھ باتیں جانیں گے تو وہاں دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توریت انجیل کا یہ بیان بھی نقل کیا کہ آپ کی آواز آپ کے نام کو اذانوں سے پکارا جائے گا یا اس کو دہرایا جائے گا. ہاں, اسی طریقے سے کہا کہ 60,090 60,009 اس میں اشارہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ کے ہجرت کرنے کا کہ ان کے درمیان سے آپ کو ہم بچائیں گے. یعنی شاید اس وقت مکہ کے لوگوں کے باشندوں, مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کی آبادی جو ہے ان کی عدد 60,000 سے کچھ زیادہ رہی ہو. یہ دکتور کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور اطراف مکہ کے قبائل ملا کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ہم ان سے حفاظت کریں گے, یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کر حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں, اور انتہائی حکمت و تدبیر کے ساتھ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کہا اسی طرح ان کا یہ قول کہ نحنو نحفظ حضرت داعی, ہم اس داعی امن کی طرف بلانے والے, اللہ کے رسول داعی امن ہے, ہندو کتاب کہہ رہی ہے. ہاں, اور ان پر کیسا الزام لگایا جا رہا ہے, کون سے کیسے کارٹون بنایا جا رہا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس وقت مکہ کی آبادی 60,000 اور کچھ زیادہ تھی. ہاں, اس میں اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی جانب سے حفاظت کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور آپ کی نگرانی کرے گا, آپ کو دشمنوں سے بچائے گا, ان کی سازشوں اور سرگرمیوں سے محفوظ رکھے گا. چنانچہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بعد میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا. ہاں, گویا یہ اس کی تصدیق ہوئی. اسی طرح جو سنسکرت عبارت کے ترجمے میں گیا کہ ان کی سواری اونٹ ہوگی, ہاں تو ہندوستان میں اونٹوں کی سواری غیر معروف ہے, راجستھان کے کچھ علاقوں میں کہیں کہیں کی جاتی ہے. ہندو پیشواؤں کے تعلق سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹوں کی سواری ان کے یہاں نامعلوم سی تھی اور اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. ہاں, کما انہو لم یثبت من رکب الابل من ابطال الہندوس, جیسا کہ یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا گزرا ہو ہندوؤں کے ابطال میں سے, ہندوؤں کی عظیم شخصیات میں سے کسی نے اونٹوں کی سواری کی ہو, ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اونٹوں کی سواری کرنے والا انتباق بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ ولہو اثنتا عشرۃ زوجا, کہ ان کی 12 بیویاں ہوں گی, اور یہ بات یہاں بیویوں کے وضاحت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ومن المعلوم, یہ بات معلوم ہے کہ ہندو مذہب جو ہے تعدد زوجات کو قائم برقرار نہیں رکھتا, جیسا کہ ان کے لم یوجد بطل من ابطالہم لہ اکثر من زوجا, ان کے ابطال میں سے بڑی شخصیات میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا جس کی ایک سے زائد بیوی ہو, سوائے اس کے جو ان کے ابطال کرشنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت ساری جواری ہاں گوپیاں جن کو جن کا نام گوپیاں کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے خواتین تھیں جن کو گوپیوں کا نام دیا جاتا ہے ان سے وہ کھیلتے کودتے تھے لیکن حقیقی بیوی اس کی ایک ہی ہے جس کو رادھا کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ جو ہے وہ مختلف موقعوں پر خاص طور سے راستوں پر جب اپنے مذہبی جلوس وغیرہ نکالتے ہیں محفلیں منعقد کرتے ہیں تو وہ اپنی دعا اور ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں تالی پیٹتے اور آواز میں ان کی زبان پر ہوتا ہے ہرے رادھا ہرے کرشنا یا ہرے کرشنا ہرے رادھا اس قسم کی رٹتے ہیں تو ان کے یہاں یہ معلوم ہے کہ کرشنا کی بیوی رادھا ہے اگرچہ کہ گوپیاں بہت ساری تھیں 17,000-19,000 اس طرح تک بیان کی جاتی ہے چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا یہ کرشنا ہی کو کنہیا بھی کہا جاتا ہے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ تو ان کی تعداد ہاں فبلغ ھذا العدد یہ 12 تک پہنچتی ہے جو مستقل حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے ذکر ہے آگے انہوں نے 12 کا تذکرہ کیا ان کا مختصر تعارف کیا اور آخر میں یہ بھی بیان کیا کہ ان 12 کے علاوہ بھی بعض عورتیں ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ مل ہی نہیں سکی نکاح ہوا آپ نے اس سے پہلے ہی کسی وجہ سے یا تو موت ہو گئی یا طلاق ہو گیا ہاں اور کسی کا معاملہ ایسا رہا کہ بڑا مختصر سا ملاقات کا اور ملنے کا معاملہ رہا ہاں لہذا ان کو بیوی کی حیثیت سے شمار نہیں کیا عام طور سے مشہور یہ ہے کہ وہ 12 بیویاں تھیں کچھ لوگ 13 کہتے ہیں اور بعض 11 کہتے ہیں یہ الگ الگ اعتبار سے ہے ان میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے 12 بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی خدیجہ بنت خویلد بن اسد ابن عبد العزا میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہی یہ موضوع یا یہ مبحث جو دکتور کا ہندو کتابوں کا ہے اسے پورا کر دیا جائے لیکن اگر میں ان تفصیلات میں جاتا ہوں تو شاید ایک درس کا اور اضافہ ہو جائے لہذا مجھے بہتر معلوم ہو رہا ہے کہ آج کے مختصر سے بقیہ وقت میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے متعلق جو معمولی سی انہوں نے مختصر تشریحات پیش کی ہیں تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت طیبہ کو جاننے کا یہ گوشہ بھی تشنا نہ رہے اور اس کو ہم صرف چاہے تو نام اگر تذکرہ کر کے آگے بڑھ جائیں تو بات کافی ہوتی لیکن کچھ کچھ جملے بھی بیان کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے تو آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبرا خدیجہ بنت خویلد بن اسد ابن عبد العزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ ابن 25 سنہ آپ 25 سال کی عمر کے تھے اور وہ 45 45 سال کی تھی مشہور بات یہ ہے کہ 40 سال کی تھی اب بعض لوگ اس سے کم بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے لیکن یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی اور بیوہ تھی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوانی قوت کے غلبے یا شہوت پرست ہونے کا نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں اور اس تناظر میں رنگیلا رسول جیسی تک کتابیں لکھ ڈالی گئی ماضی میں جس کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مقدس رسول اور پھر بعض دوسرے علماء نے بھی دیا ہاں اور اس رنگیلا رسول لکھنے والے شخص کو ایک پٹھان نے قتل کیا تو آپ کی عمر زیادہ تھی اگر آپ شہوت کا غلب کے غلبے والے انسان ہوتے تو 25 سال تک کی عمر بے بیوی کے نہ رہتے اس سماج میں بہت جلدی شادی ہوتی پھر اس عمر میں آپ نے جب پہلی شادی کی تو اپنے سے زیادہ بڑی عمر کے اگر ہم 40 سال والی عمر حضرت خدیجہ الکبرا کی بات مانے اور یہاں شیخ نے 45 سال کا اگر اسے مانے تو کیوں کہنا چاہیے کہ ایک نوجوان انسان اس عورت سے کر رہا ہے جو ادھیڑ عمر کی ہے بڑھاپے کے قریب ہے کیا کوئی شہوت پرست انسان اس طرح کی ترجیح کرے گا قبول کرے گا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر کسی لڑکے کے رشتے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے رشتے اسی مرحلے پر رد ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی عمر لڑکے کی عمر سے ایک سال زیادہ ہے کبھی کبھی تو ہم عمر ہونے پر رد کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ کوئی نقص عیب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کی خاتون سے جو ہے نکاح کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی اہم بات کہ جب تک وہ آپ کی زوجیت میں رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی کیا شہوت پرستی کی علامت آپ کی جو شادیاں اس کے بعد ہوئی وہ 50 سال کے آس پاس یا اس کے بعد کی باتیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ مقام نبوت پر سرفراز تھے نبوت کے بہت سے ایسے کام تھے جس میں آپ کو خواتین کی مدد اور تعاون کی بھی ضرورت تھی عورتوں کے مسائل کو بیان کرنا اس طرح سماجی دینی، دعوتی، تعلیمی اور ایسے کئی مقاصد اور فوائد تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعدد ازدواج کی، عام لوگوں کے مقابلے میں جن کو چار کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت دی. ہاں، اور آپ نے تعدد ازدواج پر عمل کیا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے جو ہے قاسم، طیب، طاہر، طیب طاہر، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ ساری اولاد. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اور ایک تین بیٹیاں، چار بیٹیاں جن کا نام لیا گیا کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. ہاں، یہ سب انہی سے جو ہے پیدا ہوئی. آپ کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور ایک روایت میں کہ 1 سال پہلے ہوئی. ہاں، وکانت قبلہ کائندہ عتیق ابن عائس ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ جو ہیں عتیق ابن عائز ابن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کی زوجیت میں رہ چکی تھی. ہاں، ثم خلف علیہ ابو حالہ، پھر اس کے بعد حالہ ابو حالہ ہند بن زرارہ ابن النباس، ان کے پاس دو شوہروں کی بیوہ تھی. اس کے بعد نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ ابن قیس ابن عبد الشمس سے شادی کی، اور یہ بھی وکانت قبلہ اندا ابن عمہا، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے بیٹے سکران ابن عمر ابن عبد الشمس کی زوجیت میں تھی، اور وہ اس کی موت ہو گئی تھی. گویا یہ بھی بیوہ تھی، دوسری شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی بیوہ سے کی. لوگ اس کو بڑا موضوع بناتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا کہ آپ کی عمر میں تفاوت یا کم عمر تھی، یہ کیوں نہیں تذکرہ کرتے حضرت خدیجہ سے کہ پھر اس کے بعد سودا سے. ہاں، پھر آپ نے اس کے بعد ثم تزوج رسول اللہ بعد سودا، حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا، اور ان کے علاوہ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی بھی جتنی بھی شادیاں کی آپ نے کسی ایسی عورت سے نہیں کیا جو کنواری رہی ہو، جس کو عربی میں باقرہ یا بکر کہتے ہیں. کسی باقرہ خاتون سے حضرت عائشہ کے علاوہ آپ نے شادی نہیں کی، اور ان سے مکہ میں شادی کی جبکہ وہ 6 سال کی عمر کی تھی، اور ان کے ساتھ جو رخصتی والا اور ملاقات کا معاملہ ہوا وہ ہجرت کے بعد 7 مہینوں میں، بسبعت اشہر، ہجرت کے 7 مہینوں کے بعد شوال میں ہوا، اور جبکہ وہ 9 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 9 سال 5 مہینوں تک زوجیت میں رہی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ 58 سال کی تھی. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شہیتی بیوی. اگر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے تو کیا اس ایک کی بنیاد پر، اور اس کے کئی حکمتیں، کئی تفصیلات ہیں، غور کرنے کی بات ہے. ہاں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بالکل فطرت اور حقائق کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. نمبر 4، ثم تزوج، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر ابن عمر ابن الخطاب سے ہجرت کے 2 سال اور چند مہینوں کے بعد شادی کی. وکانت قبلہ تحت خنیس ابن حذافہ السہمی، یہ اس سے پہلے خنیس ابن حذافہ سہمی کی زوجیت میں تھی، اور ان کا یوم احد میں کچھ زخم لگنے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان کی خود وفات جو ہے 45، یہ 45 سال ہجری میں ہوئی. 5 نمبر پر آپ نے زینب بنت خزیمہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور اس سے پہلے وہ عبیدہ بن حارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف کی زوجیت میں تھی، جو کہ بدر کے دن قتل کیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ طفیل بن حارث کی زوجیت میں تھی، اور کہا گیا کہ طفیل نے ان کو طلاق دیا تھا، چنانچہ پھر عبیدہ نے ان سے شادی کی تھی. پھر زینب بھی جناب محمد، یہ زینب جو بیوی تھی پہلی زینب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے حیات میں ہی آپ سے ملنے کے چند بے ثمانیت اشور 8 مہینے کے بعد وفات پا گئیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 2 مہینوں کے بعد. 6 نمبر پر آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، زوجیت میں آئیے، اور اس سے پہلے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، مشہور صحابی، اللہ کے رسول وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پھر یہ انہوں نے جو ہے خاتون نے ہجرت کی تھی. بڑا یعنی دکھ بھرا واقعہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے شوہر اور بیٹے سے جدا ہونے کا، اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کا. ہاں، حضرت فولت لہو عمر ہاں ان کے لیے ابو سلمہ سے ان کی امر جو اولاد ہوئی امر سلمہ درہ اور زینب اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے وہ 59 یعنی 59 ہجری میں ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وفات پانے والی سب سے آخری زوجہ مطہرہ تھی. یہ 6 بیویوں کا میں نے ذکر کیا, 6 بیویوں کا باقی ہے اور بعض ان کا تذکرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی اور آپ کی زوجیت میں آئیں یا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس بحث کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور باقی مبحث بھی جو اس ہندو مذہب کی کتابوں سے متعلق ہے اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.